انہیں گفتگو میں انہیں اقدامات کا مقابلہ کرنے پر اتفاق کیا جنہیں انہوں نے بزوم خیش خطے میں ایران اور حزب اللہ کی عدم استحکام پھیلانے والی سرگرمیوں کا نام دیا ہے۔
اسکائی نیوز کے مطابق وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے لبنان اور شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور فرانس کے صدور نے ایران اور حزب اللہ کے مبینہ عدم استحکام پھیلانے والے اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ٹرمپ اور میکرون کے درمیان یہ رابطہ لبنان کے وزیر اعظم کی سعودی عرب میں گرفتاری اور مشکوک استعفے کے ایک ہفتے کے بعد فرانس پہنچنے اور فرانسیسی صدر سے ملاقات کے بعد ہوا ہے۔ دوسری جانب سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ اتوار کے روز قاہرہ میں ہونے والے ایک ہنگامی اجلاس میں شریک ہوں گے جس میں ایران کے بارے میں تبادلہ خیال اور تہران کے خلاف سخت بیان جاری کیے جانے کی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کی جنرل میٹنگ سے پہلے اس تنظیم کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیث کے دفتر میں ایک خصوصی اجلاس بھی منعقد ہوگا جس میں قطر کا بائیکاٹ کرنے والے چار ملکوں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ دریاسنا لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ لبنان کے وزیر خارجہ اپنے سعودی ہم منصب کے ساتھ ممکنہ تکرار کے خدشات کو دیکھتے ہوئے عرب لیگ کے ہونے والے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ لبنان کے وزیر خارجہ حزب اللہ کے کردار کے بارے میں سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے جھگڑے سے بچنے کے لیے قاہرہ اجلاس میں شریک نہ ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ جیک اسٹرا نے لبنان میں سعودی عرب کی تخریب کارانہ اور تباہ کن پالیسیوں پر کڑی نقطہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کو سیاسی حقیقت کے طور پر تسلیم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ مڈل ایسٹ مانیٹر کی جانب سے ہونے والی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق برطانوی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیوں کو خطے کے لیے خطرناک قرار دیا۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق جیک اسٹرا نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ہمیں حزب اللہ کے سیاسی کردار کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ ایک حقیقت ہے اور لبنان کی سیاسی قوت ہے جسے تسلیم کیے جانے کی ضرورت ہے۔
موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت ایران اور حزب اللہ کے خلاف ایک مہم پسندی اور مہم جوئی کی، اس پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اسرائیل کی بھی کوشش ہے کہ وہ عرب ملکوں کو، جو رجعت پسند عرب حکومتیں، ان کو اپنے ساتھ ملائے، اور امریکہ اور فرانس کے صدور نے بھی ٹیلی فونی گفتگو میں ان کے اپنے لفظوں میں ایران اور حزب اللہ کی جو سرگرمیاں ہیں علاقے میں، اس کو روکنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے، اس پر بات چیت کی ہے۔ تو ظاہر یہ پوری مہم پسندی اور مہم جوئی ہے ایران اور حزب اللہ کے خلاف، اور علاقے میں خود انہی طاقتوں کے ذریعے مزید انتشار اور بدامنی پھیلانے کی ایک منصوبہ بندی بھی ہے۔ عظیم سبزاری صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج کی مناسبت سے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جو میں نے ابھی اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا، جو مہم پسندی ایک نئی شروع ہوئی ہے، یوں تو ایک عرصے سے ایران کے خلاف اور حزب اللہ کے خلاف جاری ہے، لیکن تازہ جو شدت آئی ہے، آج عرب لیگ کا بھی اجلاس ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اور میکرون نے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، ایران اور حزب اللہ کے خلاف باتیں کی، اس کا مقصد کیا ہے موجودہ صورتحال میں؟
دیکھیے، میں یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ، اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں اس چیز کو، کہ امریکہ اور یورپی ممالک کی جو بنیادی پالیسی ہے وہ اسرائیل کے تحفظ کے گرد گھومتی ہے اور اسرائیل کی سلامتی کے گرد گھومتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2006 میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ سن 2006 میں جو جنگ مشرق وسطی میں شروع کی گئی تھی اور حزب اللہ اور لبنان پر جو جنگ مسلط کی تھی اسرائیل نے، اس وقت امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ نیا مشرق وسطی جنم لے رہا ہے۔ انہوں نے نئے مشرق وسطی کے جنم لینے کی بات کی تھی، اس کا بنیادی مقصد اور فلسفہ یہی تھا کہ اسرائیل کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے اور علاقے سے جو مزاحمتی قوتیں ہیں ان کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن اس میں ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور اس کے بعد علاقے کے اندر انہوں نے پھر ایک نئی سازش رچائی، اور اس میں یہ تھا کہ جو مزاحمتی قوتوں کی حمایت کرنے والے ممالک ہیں ان میں حکومتوں کو کمزور کیا جائے۔ مثال کے طور پر انہوں نے شام کے اندر جو ہے وہ شورش شروع کرائی اور اس شورش کو مسلح کیا، پھر داعش اور جبہت النصرہ جیسے دہشت گرد گروہوں کو مسلح کرنے کے بعد میں شام کی حکومت کے سے کو اس میں الجھا کر رکھ دیا تاکہ شام کی حکومت کمزور ہو جائے، جب شام کمزور ہوگا تو لبنان آٹومیٹیکلی کمزور ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سازش بھی جو ہے ان کی ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب نہ عراق میں داعش کا وجود باقی بچا اس صورت میں کہ وہ کسی مستحکم پوزیشن میں جس کے مقصد کے لیے انہوں نے قائم کیا تھا، نہ شام میں ان کا یہ مقصد پورا ہو سکا ہے۔ شام میں ایران نے جو انیشیٹو لیا اس کے نتیجے میں جہاں شام کی حکومت کی درخواست پر ایران کے فوجی مشیر گئے، اور وہاں اس کے ساتھ ساتھ جب ایران نے روس کے ساتھ اور ترکی کو ساتھ ملا کر جو امن کا انیشیٹو لیا اس کے نتیجے میں ان کی رہی سہی جو کوششیں تھیں ان پر بھی پانی پھر گیا۔ لہٰذا مغرب اور اس کے علاقائی اتحادی جو ہیں وہ اس وقت سخت بوکھلائے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے جو انہوں نے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا وہ کیا کریں۔ البتہ ظاہر ہے کہ دشمن ہے، دشمن یعنی ان کے
سبزائی صاحب دیکھیں کہ داعش اس وقت پوری دنیا کے جی خطرہ ہے، خاص طور پر یورپ کے لیے، اور بالخصوص فرانس میں تو کئی مرتبہ جو ہے وہ دہشت گردانہ حملے ہو چکے ہیں۔ فرانس کو تو یہ چاہیے تھا کہ حزب اللہ اور ایران کا شکریہ ادا کرے، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے برعکس وہ امریکی پالیسیوں کی پھر اتباع اور پیروی میں لگا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یورپ کیوں خود کو امریکہ سے آزاد نہیں کرا پا رہا ہے؟ کیوں مستقل اور غیر، یوں کہا جائے کہ آزادانہ اور خود مختارانہ پالیسی پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہا ہے؟
دیکھیے، بنیادی طور پر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یورپ اور یورپی ممالک جو ہیں کبھی بھی ان کی پالیسیاں انڈیپینڈنٹ نہیں رہی ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے جو صورتحال شروع ہوئی ہے اس میں یورپ ہمیشہ امریکہ کا پوڈل بنا رہا ہے، یعنی وہ جو امریکی پالیسیاں ہوتی ہیں علاقے کے اندر یہ تمام ممالک اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک نے اپنی بنیادی پالیسیوں میں سمجھ لیا ہے کہ ان کی جو مفادات ہیں وہ امریکی پالیسیوں پر عمل درآمد میں مضمر ہیں، اور اس کا عملی نمونہ ہمیں
کہ فرانس کو نہیں پتا ہے کہ یورپی یونین کو کمزور کرنے میں امریکہ کس طرح سے سرگرم عمل ہے۔
دیکھیے، یہ سارے ممالک جو ہیں بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان ممالک کے اندر کوئی اتنا ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ فرضی ایک اتحاد ہے۔ برطانیہ اس سے کیوں نکل گیا؟ آپ کے سامنے یہ بات کہ برطانیہ جو ہے وہ نکل چکا ہے، دوسرے ممالک اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ دن کے بعد یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے یہ تنظیم۔ تو یہ صورتحال، اس میں ہر ملک، یہ 28 ممالک کا جو جوڑ ہے اس میں ہر ملک کا اپنا مفاد ہے، اور وہ مفاد کے اندر جو ہے ان کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، لہٰذا وہ ان مفادات کے تحت جو ہے وہ یورپی یونین میں شامل ہوئے اور انہی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے نکلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کوئی فرانس کے لیے، فرانس جیسا ملک جو ہے وہ اس حد تک اس وقت جو ہے وہ خود مختار ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف کوئی ایک سٹینڈ لے سکتا ہے یا اس کی پالیسیوں سے بظاہر فوری طور پر اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے۔ پھر دوسرے، ہم کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ عالمی صہیونزم جو ہے اس نے اپنے پنجے پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ عالمی سیاست پر گاڑ رکھے، جب تک ان کو نہیں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے اس وقت تک صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتا۔
بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش۔